بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سورة نور پر آ گیا تو شروع میں، سورة نور میں جو مضامین ہیں وہ بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جو اسلام کا سزاؤں کا نظام ہے وہ بیان کیا گیا ہے. جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، ہر ملک کے مسلم حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلامی قانون کو نافذ کرے، کسی اور قانون کی اجازت نہیں ہو سکتی. اسلامی قانون میں پھر جو سزاؤں کا نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ وہ نافذ کرنا پڑے گا، اور کوئی دوسرا معتبر نہیں ہے. سارے ملک کے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں اس میں، اگر وہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے اور سزائیں اسلامی نافذ نہیں ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزاؤں کا نظام رکھا ہے تو وہ دو قسموں کا ہوتا ہے. ایک سزائیں وہ ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی کچھ اعمال کی، اور دوسری وہ ہیں کہ جو قاضی شریعت جو ہوتا ہے اس کے تجویز پر ہوتا ہے، وہ انتظامی اعتبار سے. پھر جو حقوق ہوتے ہیں بندوں کے وہ واپس دلانے ہوتے ہیں، سزا پھر الگ ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ غلطی بہت بڑی ہے، اس وجہ سے اللہ نے مقرر کی ویسا نہیں ہے، بلکہ ان کی حکمت دوسری ہے بالکل. وہ یہ ہے کہ وہ انتظامی سزائیں ہیں، انتظامی یعنی غلطی کو بھی دخل ہے اور انتظام کو اس سے زیادہ دخل ہے. انتظامی اعتبار سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان اور انسان کا مال اور انسان کی عزت، کسی بھی انسان کی، اس کی حفاظت کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے سزا رکھی ہے. جو غلطی ہے اس کی غلطی کتنی ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جان اور مال اور عزت کی حفاظت کا جو نظام ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے ہے. وہ چیز کسی کو نقصان پہنچانے کا، کسی کو ڈسٹرب کرنے کا، نقض امن کا، امن کے ٹوٹنے کا، جہاں جہاں اندیشہ تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے سزا لگا دی ہے. اور پوری دنیا میں قیامت تک اللہ کی مقرر کی ہوئی سزا کو اگر نافذ نہیں کیا جائے گا تو جان اور مال اور عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کچھ بھی کر لو آپ، جتنے آدمی ہیں اس سے زیادہ پولیس اگر لگا دیں گے تو بھی قابو میں نہیں آئے گا. چونکہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، تو ہمارے خصوصیات کو، ہمارے مزاجوں کو، ہماری شرارتوں کو وہ زیادہ جانتے ہیں. تو انہوں نے جو نظام مقرر کر دیا اسی سے چیز قابو میں آئے گی. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جرائم کا اعادہ نہیں ہونا. جرم ہونے کے بعد میں سزا دیتے رہے آپ، جرم بھی ہو رہا سزا بھی ہو رہی، جرم بھی ہو رہا سزا بھی ہو رہی، فائدہ کیا ہے؟ اور اللہ کے مقرر کر دی کی ہوئی سزا میں یہ بات ہے کہ جرم ہونے کے بعد میں دو چار مرتبہ سزا سامنے آ گئی تو پھر جرم ہی ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں جو اسلامی قوانین سے واقف نہیں ہے، یا ان کے پاس اسلامی قانون نہیں ہے، یا مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم کنٹری ہیں، ان کے پاس یہ آبجیکشن ہوتا ہے ان کو کہ بھائی ہاتھ کاٹنا، ایک انسان کا ہاتھ اتنا ہی قیمت کا ہے جتنا اس نے غلطی کی ہے. $100 اس نے چرا لیے، $200 اس نے چرا لیے، تو $200 کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کیا؟ یہ ہے ان لوگوں کا آبجیکشن. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ $100 کا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ تو $100,000 سے بھی زیادہ کا ہے، $1,000,000 سے بھی زیادہ کا ہے. مگر اگر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تو چوری کا سسٹم جو ہے نا وہ رکے گا نہیں. اصل تو مقصود یہ ہے کہ ایک مرتبہ چوری ہوئی، دو مرتبہ ہوئی، دس مرتبہ ہوئی، اس کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے نا، تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے. مال تو محفوظ ہو نہیں اور مسلسل چوری ہوئے جائے تو سزا دینے سے حاصل کیا ہے اس کا؟ تو کچھ سزاؤں کا حاصل انتظام ہے، और जहां इंतजाम होता है वहां सजा बहुत सख्त होती है, हमेशा याद। अब जैसे गलत पार्किंग पे टो करा देते गाड़ी, ठीक है, जो उसने गलती की है वो टो कराने की उतनी गलती है। जब टो कराते हैं तो फिर एक तो यह कि छोड़ देते ले आके बहुत दूर, वो मुसीबत अलग होती है। फिर दूसरे $175 जुर्माना होता है, वो मुसीबत अलग होती है। फिर उसके बाद टिकटिंग का सिस्टम अगर उसमें चल गया, क्लासेस उसके जिम्मे लगा दिए, इतनी बड़ी गलती है वो। गलती इतनी बड़ी नहीं है लेकिन इसके बगैर काबू में नहीं आएगी चीज, ऐसा है वो मसला। रास्ते में पेशाब कर देना है, क्या हुआ? अगर किसी ने पेशाब पखाना कर दिया रास्ते में तो क्या गलती है ये? कुत्ते तो कर रहे हैं रोज, हर गली की नुक्कड़ पे करते हैं, हर जगह हर गैरेज में आके करते रहते हैं। तो गलती तो इतनी बड़ी नहीं है वो, लेकिन काबू में कैसे आएगा ये नज़्म? वरना तो फिर अपने यहां का हिसाब हो जाएगा। तो हमें बुरा लगता है उनका ये कानून कि अगर कोई पेशाब करेगा रास्ते में तो उसको $200 लगेंगे। $200 का पेशाब होता है, लेकिन कानून सही है, सही लगता है। क्यों? इस वजह से कि अगर इतनी सख्त सजा नहीं देंगे तो लोगों को बर्दाश्त करने की आदत नहीं होगी और लोग पाबंदी होंगे, उनमें डिसिप्लिन नहीं आएगा कि किस जगह करना है। ये इंतजामी चीजें कहलाती हैं, इंतजामी सजाएं होती ऐसी हैं। अगर हाथ नहीं काटेंगे आप तो चोरी बंद नहीं होंगी, और जब चोरी का सिलसिला चालू हो जाता है तो फिर मेरे दोस्तों इतना मामला इजी हो जाता है लोगों के माल को, तो फिर कोई सेफ्टी रहती नहीं। अभी एक महीने डेढ़ महीने पहले की बात है, हमारे एक दोस्त का $50,000 का सोना चला गया यहीं पे, और आप हैरत करेंगे कि पुलिस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। कहने कि ये मिलता उलता नहीं, आप जाओ घर में बैठो आराम से। कोई माल की हैसियत ही नहीं रही गया। पकड़ा भी अगर गया चोर तो भी उसको जेल में डाल देंगे, वो 6 महीने रह के आ जाएगा। तो $50,000 लेके अगर 6 महीने रहना पड़ गया किसी को तो क्या बुरा है? आप बताइए, अगर 6 महीने अंदर रहना पड़ गया, वहां पे खाना भी मिल रहा है, टीवी देखने को भी मिल रहा है, हजाम भी मिल रहा है बाल बनाने को, खेलने के वास्ते बाल भी सब है, अगर पीछे रहना पड़ गया और फिर $50,000 मिल गए, क्या बुरा है? आप बताइए, इससे काबू में आएगा मसला? उसका नतीजा यह है कि इसका पढ़े लिखे होने बेपढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी कंट्री में तालीम है, जबरी तालीम है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन सबसे ज्यादा चोरी चलती है। इतनी ज्यादा चलती है कि कार चोरी होती है तो आपको थोड़ी देर में अगर नहीं मिली वो तो किस्सा खत्म हो गया उसका। एक साहब अखबार में से एक सुना रहे थे, न्यूयॉर्क के वहां जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो बड़ा आदमी है उसने दिया था, 2-3 साल पहले की बात है। उसने ये दिया था कि न्यूयॉर्क में अगर कार चोरी हो गई और आधे घंटे में नहीं मिली तो फिर नहीं मिलती, हो फिर मिलती नहीं। उसका सेटअप ऐसा क्या हुआ है कि आधे घंटे में खोल के उसके जैसे जानवर को जुबा करके गोश्त खा जा देना, वैसा उसका हिसाब हो जाता है। वो पार्ट वाले से मामला अलग है, वो पार्ट वाले से मामला अलग है, उससे इंजन वाले से अलग है, स्टेयरिंग वाले से अलग है, पहिए वालों से अलग है, वो सब जिधर का उधर हो जाता है। आधे घंटे के अंदर किस्सा खत्म हो जाता है, गिरा मिल जाता है। तो ये तो काबू, ये तो कोई इंतजाम नहीं बोले इसको, ये तो काबू में आने वाली बात नहीं बोलेंगे। पकड़ के जेल में डालने से नहीं होता, ये तो हाथ काटने से ही होगा। ये निजाम काबू में आएगा हाथ काटने से, उसके बगैर आ ही नहीं सकता और कयामत तक नहीं आ सकता। चैलेंज है ये, अल्लाह पाक का मामला है, कोई खेल तमाशा नहीं होता है। इसके बरखिलाफ जिस वक्त सऊदीया के अंदर ज्यादा इस वक्त वो है, लागू है ज्यादा निस्बतन, वहां पे भी बहुत ढील है लेकिन निस्बतन नाफिज है। तो खुद हमने अपने वक्तों में देखा है, जब हम हज को पहले गए हैं, पहले शुरू शुरू में जब हज को गए, सोने की दुकानों को छोड़ के नमाज के वक्त में चले जाते लोग, अभी भी चले जाते हैं, लेकिन अब शटर डालने का सिस्टम आ गया, पहले शटर भी नहीं डालते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है सोने चांदी की दुकानों को, और आम दुकानों को तो अभी भी छोड़ के जाते हैं लोग, कपड़ा डाल दिया चले गए नमाज को, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई चुराए। पैर पसार के सोने के काबिल रहना, मर्द और औरत घर में इत्मीनान से, दरवाजे को लाख लगाने की नौबत नहीं आना। यहां पे तो 10-10 लाख लगाने के बावजूद इत्मीनान नहीं है, थोड़ी देर के वास्ते लाइट चली गई तो किस्सा खराब हो जाता है, थोड़ी देर के वास्ते आदमी नहीं रहा मालूम हो गया कि पूरी की पूरी पार्टी गई हुई है तो हो गया। हिन्दुस्तानियों पाकिस्तानियों के पास ज्वेलरी बहुत रहती है बोल के मालूम हो गया यहां पे, अब बेचारों का जीना मुश्किल किया हुआ है कि भाई इन लोगों के पास सोना होता है, खुद इनको तो रखने की आदत है नहीं, अब इन लोगों के पास होता है अपने इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी के पास, सारे इनके घर हमेशा टारगेट में रहते हैं, दो दो तीन तीन घंटे के लिए अगर कन्फर्म तरीके पर नहीं है घर वाला वह पीछे से कोई आया ही समझो, ये सूरत हाल है। तो ऐसे हाल जान की हिफाजत का है, जो कत्ल के सिलसिले में अल्लाह पाक ने कायदा बनाया, जो चोरी के बारे में बनाया, जो इज्जत के सिलसिले में बनाया हुआ है, जो तोहमत के सिलसिले में बनाया हुआ है, ये अल्लाह पाक का जो कानून है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही कबूल करे, इंतजामन ही कबूल कर ले, मगर नज़म उसी वक्त में काबू में आएगा, अमन उसी वक्त में होगा, जान का और माल का और इज्जत का, और इंसानों की जान और माल और इज्जत का इंतजाम ही असल इंतजाम है। ये अगर काबू में आ गया तो बस खत्म, इंतजाम का काम हो गया आपका, इंतजामी जिम्मेदारी पूरी हो गई, और इसके बगैर ये चीज काबू में आएगी नहीं, तो इसके बगैर खामखा जो है ना तमाशा है और कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं होता। उसको अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है, हमारा यकीन कम अज कम ये हो, ठीक है हम लागू नहीं कर सक रहे, हम अपने मुल्कों में तक लागू नहीं कर सकते तो यहां किसी को क्या बोल पाएंगे, मगर यह है कि हमारा यकीन कुरान पाक पर हो, हमारा यकीन अल्लाह के इल्म पर हो कि कुरान में जो बात है वो बिल्कुल सही है, कुरान में ये बात है कि जो इस्लाम की जो सजाओं का जो निजाम है बस वो असल है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ, गुनाह इससे भी बड़े बड़े हैं जिसकी सजा अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की, वो गुनाह है, वो उससे वो आदमी का जाती अखलाक खराब होता है, आदमी की जाती सिफत है उसमें कि खबासत है, गंदगी है, बुराई है, ये गुनाह वो अलग चीज है, इस वजह से उनकी सजाएं अल्लाह ने नहीं मुकर्रर की, ताकि मौके महल के एतबार से तुम खुद देख के जितना पीटना है पीट लो, जितनी सजा देना है दे दो, जेल में डालना है डाल दो, जिला वतन करना है कर दो, मुल्क बदर करना है कर दो, ऐसी चीजें रखी हुई है, मगर सजाएं जो है वो अलग है अल्लाह पाक की तरफ से, उनको बयान किया गया है। उसमें से एक तोहमत वाला निजाम भी है, क्योंकि अगर औरतों पर तोहमत लगाने का मसला इतना ईजी कर दिया जाए तो कोई भी आदमी कुछ भी किसी भी अफीफ और पाकदामन औरत का जीना मुश्किल कर देगा। चुनाचे एक बहुत ही अजीम वाकया पेश भी आया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उम्महातुल मोमिनीन के साथ, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सारे मुसलमानों की मां, उनके साथ ये हुआ कि उन पर तोहमत लग गई थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में दो महीने परेशान रहे, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को उनके घर भेज दिया था कि भाई तुम घर जाओ, फैसला होगा, मामले की तहकीक होगी, फैसला होगा तो फिर मैं बुलाऊंगा, ये तक नौबत आ गई थी। और जो मुखालिफिन थे और मुनाफिकीन थे उन्होंने खूब उछाला, इसको खूब उछाला, मौके से फायदा उठाने का जो की जो पॉलिसी होती है ऐसे मौके पर मुखालिफिन की, उन्होंने कोई कसर उसमें नहीं छोड़ी। फिर दो महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक रुकू पूरा नाजिल फरमाया हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बरात में, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की इफ्फत पर। अब यह कि दो महीने तक अल्लाह पाक क्यों खामोश रहे, अल्लाह को मालूम क्यों खामोश रहे, हम क्या जाने कि क्यों रहे, वो तो उसी वक्त उतार दे सकते थे, देखना भी था ना, सब बाहर आना होता है, कौन कितने पानी में है, कौन कैसा है, कौन किधर है, दोस्त दुश्मन ऐसे मौके पर पहचाने जाते हैं, सही हसन दम रखने वाले, अकीदत रखने वाले और नहीं रखने वाले ऐसे मौके पर पहचाने जाते हैं, बिल्कुल निखर के आ जाते हैं अलग अलग, अलानिया तौर पर वाजे हो जाता है। मुनाफिकीन सारे ऊपर आ गए थे, समझ में आ रहा था कि हाँ ये, जब तक समझ में नहीं आ रहा था कौन मुनाफिकीन है कौन मुखलिसीन है, तो वो मकसद अल्लाह पाक की वो मसलिहत रही होगी, और अल्लाह ही को मालूम है कि और क्या क्या मसलिहत रही। गर्ज यह है कि दो महीने के बाद तकरीबन ये एक रुकू नाजिल हुआ जिसमें आयशा रजी अल्लाह तआला की इफ्फत और बरात को बयान फरमाया गया, और ये फरमाया कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं ये ना समझा जाए कि उनको छोड़ा जाने वाला है, उनको बहुत सख्त पकड़ने वाले हैं अल्लाह पाक। और ये फरमाया कि वो तो अल्लाह ने खास फजल फरमाया हुजूर की बरकत से अभी नहीं पकड़ा, इसको छोड़ दिया है, हुजूर की बरकत से छोड़ दिया गया, वरना तो तुम्हारे ऊपर तुम अजाब आने का काम कर चुके थे, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तुम अजाब नाजिल किए जाने की हरकत कर चुके थे और यहीं पकड़ लिया जाता तुमको, लेकिन ये खास अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह ताला खास फजल फरमा रहे ईमान वालों पर, इसलिए अमूमी अजाब के जरिए से नहीं पकड़ा गया है। يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि दोबारा ऐसी कोई हरकत न करना, फिर वरना तो फिर शायद उस वक्त तो छोड़ा भी ना जाए तुम, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम इस नसीहत को कबूल करो। और फिर फरमाया कि हर वो शख्स जो फहश को आम होने को पसंद करता है और ऐसी बातों की पब्लिसिटी को पसंद करता है, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर अजाब है। तो अगर कोई ऐसी बात हो भी जाए कहीं तो उसको फौरन दबाया जाता, उसको उछाला नहीं जाता, उसको कवरेज नहीं दिया जाता ज्यादा ज्यादा, उसकी पब्लिसिटी नहीं की जाती। अब तो नाम भी हैं, अब तो फोटोआं भी हैं, अब तो तस्वीर भी है, अब तो एक 50 मरतबा कोई बात फहश की ऐसी हो गई, बदतमीजी की कोई हो गई तो उसकी कितनी पब्लिसिटी होती है, ये इस्लामी तालीम थोड़ी है। तो खैर गैर करता है तो उसके पास तो इस्लामी तालीम ही नहीं है, हम अपने लोग करते हैं, तो हमारा अपना फर्ज यह बनता है कि जुबानों को बंद रखें इस मामले में। इस जिम्न में एक वाकया हुआ था छोटा सा, वो ये है कि जो सीधे साधे लोग शरीक हो गए थे मुनाफिकीन की बातों में आके, उनको अंदाजा नहीं था تو اس میں سے ایک وہ صاحب بھی تھے جن پر حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ احسان کرتے تھے اور ان کے گھر کا خرچ پورا چلاتے تھے. اب یہ ان کی بیٹی کے ساتھ قصہ ہوا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے, آپ کو بہت صدمہ پہنچا اور گھرانے نبوت کو بھی تکلیف ہوئی, امہات المومنین کو تکلیف ہوئی, حضرت صدیق اکبر کی ذات کو تکلیف پہنچی, ان کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی. وہ تو ایک عجیب صورت حال بن گئی تھی دو مہینے تک کے لیے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کے. تو انہوں نے یہ کیا, ناراض ہو کر ان صاحب کا خرچہ پانی بند کر دیا کہ میں اب تیرے کو نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ نہیں, یہ کام تم مت کرو. عجیب بات ہے, فرمایا کہ جو وہ غلطی پہ تھے ہم نے ان کو نمٹ لیا, لیکن آپ جو سلوک کرتے تھے تو کیا آپ نہیں پسند کرتے اس بات کو کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ جب آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ بھی معاف کر دیں. یہ فرمایا, اور پھر یہ فرمایا کہ آج تم کو یہ شرف جو حاصل ہے, یہ فضیلت جو حاصل ہے, یہ ہمارے فضل کی وجہ سے حاصل ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ما زکا, ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, اگر اللہ کا فضل تم میں سے کسی پر نہ ہو تو کوئی بھی نیک متقی نہیں بن سکتا. ہم نے فضل کیا کہ تم کو اتنا متقی پرہیزگار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر صدیق اکبر, یہ خاص صدیق اکبر کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں ہیں, اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ تم کو اتنا نیک اور متقی بنایا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے ساتھ. اب وہ نہیں ہے, اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہوا ہے, تو تم کھانا پینا کیوں بند کر رہے ہو بھائی اس کا؟ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبل کر دیا تھا خرچہ. وہ بھی علی عجیب لوگ تھے, کہیں گے ٹھیک ہے ہم کو تکلیف پہنچائی لیکن اللہ کا حکم ہے ہم ڈبل دے دیتے ہیں. پھر ڈبل دینا شروع کر دیا تھا, ان کو دوہرا دینے لگے تھے. اس میں ایک بات خاص سبق یہ بھی ملی کہ جس آدمی کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. نیک بننا, متقی بننا, پابند بننا, سنت کی اتباع کرنا, نمازوں کی پابندی, روزوں کی پابندی, تراویح کی پابندی, تقوی و طہارت سے رہنے کی توفیق, یہ سب خاص فضل الہی ہے. اور فضل ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کا اس میں کوئی استحقاق نہیں رہتا, وہ صرف شکر ادا کرنے کی چیز ہے. اور فضل ایسی چیز ہے کہ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا. جو ان توفیقوں سے محروم ہے اس کو کوشش تو کی جائے گی کہ وہ بھی آ جائے راستے پہ, لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا. اس واسطے کہ اللہ چاہے تو فضل چھین لے, تم بھی ویسے گنہگار ہو جاؤ گے, فاسق فاجر ہو جاؤ. اللہ چاہے تو اس کو توفیق دے دے, وہ تم سے بھی آگے نکل جائے گا. تو یہ تو مخلوق کا, خالق کا معاملہ ہے, اللہ کا بندوں کا معاملہ ہے اس میں. اس لیے اپنی دینداری کو تو بہت دیکھنا چاہیے, لیکن دوسرے کی دینداری کو جھانکنا نہیں زیادہ. وہ کتنا دیندار ہے, وہ کتنا نیک ہے, وہ کتنا, بھائی آپ کو کیا اس سے, کتنا بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے گی کسی کی برائی کی, تو یہ ہماری ذمہ ہے, مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے, نہی عن المنکر کرے, برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے, بھلائیوں کو عام کرنے کی کوشش کرے, جو بھی برائی سامنے آئے اس پر نکیر کرے, اس پہ تنقید, وہ الگ چیز ہے. لیکن کسی مسلمان کو کا تجسس نہیں کرنے کا, اور کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا ہے اس معاملے میں. ایک بات یہ فرمائی اس درمیان میں کہ قاعدے کی بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ جو پاک دامن عفیفہ نیک ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے, اور ان کو بہت سخت عذاب ہونے والا ہے. یہ آیت جو ہے یہ اپنی گھریلو زندگیوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنی گھر والوں پر الٹی سیدھی باتیں گالی گالیوں میں کر دیتے ہیں, ناراض ہو گئے, لڑائی ہو گئی, تو بیوی کو جو گالیاں دی جاتی ہیں, ایک تو گالی دینا بری بات ہے, لیکن گالیوں میں اس کے کردار پر حملہ کیا جاتا ہے, اس پر شک کا اظہار کیا جاتا ہے. اور ایسے ہمارے پاس واقعات آتے رہتے ہیں, اور خاتون کو اس سے زیادہ کوئی بری گالی نہیں ہے کہ اس کے کردار کو داغدار بتایا جائے. عفیف خاتون کے لیے, پاکیزہ خاتون کے لیے اس سے زیادہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی کہ اس پر یہ الزام لگایا جائے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے, اس کی دوستی کسی اور سے ہے, وہ کہیں اور جاتی ہے, وہ کہیں اور سے ملتی ہے. اس کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ چیز بہت بری ہے. اسی وجہ سے تہمت لگانے کی سزا بھی اللہ نے اپنی طرف سے رکھی ہوئی ہے. پانچ چیزوں کی سزا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی نا, اس میں سے تہمت کی بھی ہے. 80 کوڑے مارنا پڑتا ہے, کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے اس کو. ایک مرتبہ 80 کوڑے کھانے کے بعد وہ عمر بھر بھی یاد نہیں آتا اس کو کبھی, تو اس کو تو خیر یہ یاد آئے گا, دیکھنے والے کو بھی یاد نہیں آتا. ارے بھائی 80 کوڑے کی بات ہے, منہ بند رکھو اپنا اس معاملے میں. اور پھر ایک عجیب چیز ہے, ایک سزا کا تو بیان ایسا ہے کہ وہ سوائے اسلام کے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں واقعتاً شک میں آ گئے, میاں کو بیوی پر شک آ گیا, اب تہمت لگانے کی سزا ہے, لیکن گڑبڑ اس نے کی ہے, اس کی طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے, تو کیا شکل ہے اس کی؟ دعویٰ کرے تو ثبوت فراہم کرنا ہے, اور کون خاتون ایسی ہے کہ ثبوت رکھ کے
شرارت کرے گی، بھائی تم دونوں کھڑے رہو ہم یہ شرارت کر رہے ہیں، ایسا ہوتا کہ؟ بڑی عجیب غریب صورت حال ہے. تو اگر واقعتاً کسی کی خاتون کی طرف سے کسی کو شبہ ہو گیا اور اس کے قرائن اس کو ملے ہیں اور جناب والا وہ مان نہیں رہی، تو دار القضاء میں فیصلے میں کیسا فیصلہ کرنا اس کا؟ کوئی صورت آپ کو کسی ملک میں نہیں مل سکتی اس کی، کسی قانون میں نہیں ہے یہ چیز. چھوڑ دیں گے کہ بھائی ہم کیا ثبوت نہیں مل رہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو بس جلتے رہو، حق تو ملے گا نہیں. شوہر کو اس کا حق نہیں ملے گا، وہ زیادتی کر نہیں سکتا چونکہ ثبوت اس کے پاس ہے نہیں. تو اس کا انتظام شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر دونوں پانچ پانچ مرتبہ لعان کریں گے. لعان ایسی عجیب چیز ہے، مطلب ہوتا یہ ہے کہ قاضی کے پاس جانے کے بعد میں شوہر بولے گا کہ ایسی ایسی بات ہے، وہ کہے گا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کہے گی میرے پاس تو ثبوت نہیں. وہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، بس میری آنکھیں میرا ثبوت ہے. اور بیوی سے کہتے ہیں، وہ کہتی ہے میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے. تو اب حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ فرمایا گیا اس کا حل یہ ہے کہ پہلے مرد جو ہے وہ یہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ بولے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور پانچویں مرتبہ یہ بولے کہ اگر میں جھوٹا الزام اس پہ لگا رہا ہوں تو خدا کی لعنت مجھ پر ہو جائے. پھر چار مرتبہ عورت یہ کہے خدا کی قسم کھا کے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ سچا الزام مجھ پر لگا، سچ ہے اس کی بات، تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہو جاتی ہے لعنت. لعنت ایسی چیز ہے کہ اگر دونوں میں سے جو بھی مستحق کی لعنت ہوگا لعنت ہو جائے گی. لعنت اگر کسی پر پڑ گئی تو اس کی سات نسلوں تک جاتی ہے. لعنت کے معنی رحمت سے دور ہو جانا. ایک مرتبہ ایک اونٹ جو ہے سفر کے دوران ایک صحابی کو ستا رہا تھا، غصے میں آ کے انہوں نے اس پہ لعنت کر دی، تو اس پہ خدا کی لعنت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں موجود تھے، آپ نے فوراً اتروا دیا ان کو اونٹ پہ سے، اور یہ کہا کہ سامان پورا اتار دو اور تم بھی اتر جاؤ، چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ اگر اس کا اثر تم پر آیا تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. اس اونٹ کو چھوڑ ہی دیا گیا، کہنے لگے اب یہ اونٹ پہ خدا کی لعنت ہو گئی، اس کو نہیں استعمال کر سکتا کوئی، اس کو چھوڑ ہی دیا گیا. اتنی سخت چیز ہوتی ہے لعنت. اسی وجہ سے اپنے اولاد وغیرہ پر لعنت کرنے سے بہت احتیاط کرنے کو کہا جاتا ہے کہ لعنت اگر ہو گئی تو پھر بڑی مصیبت آتی ہے، پھر سنبھلتی نہیں قسمت اس کی، حالات سنبھلتے نہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنی پریشانیاں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اور مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور بلا وجہ کی لعنت کرنے سے لعنت پلٹ جاتی ہے، مطلب یہ کسی پہ لعنت کی اور وہ مستحق نہیں ہے لعنت کا، تو لعنت ادھر آ جاتی ہے کرنے والے پر. تو جب لعنت کرنے والے پر آئے گی تو اس کے حالات بگڑ جائیں گے. اب ایسے بہت سی چیزیں ہم لوگ کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد علاج کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، کس نے کرا، کسی نے کچھ نہیں کرایا، تو نہیں خریدا ہوا ہے. بہت مرتبہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی خود کرتا رہا، علاج ہے نہیں، خود کر دے کہ کیا علاج ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی بہت احتیاط کرنے کو فرمایا گیا. تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو لعان کرو، اور لعنت کا جب موقع آتا ہے تو ایمان والے کو تو پتا ہے کہ قرآن پاک کی بات ہے، یہ تو فوراً یا تو اسی وقت اوپر سے بجلی گر سکتی ہے، اور یا نہیں تو پھر آٹھ دس روز میں، ہفتے بھر میں، دو ہفتے میں، ایک بعد مہینے میں چیز سامنے آ جاتی ہے. ایسی مصیبت میں آدمی پڑتا ہے، بے عزتی الگ ہوتی ہے، مصیبت الگ ہو جاتی ہے. یہ نظام اس کا بتایا گیا. گھروں میں داخل ہونے کے، لوگوں کے پاس جا کے کھانے کے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے بہت سے معاملات اور مسائل بھی اس رکوع میں، اس صورت میں، یعنی سورہ نور ہے یہ، اس میں بیان فرمائے گئے ہیں. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت جایا کرو، سلام کر کے داخل ہو جاؤ ہویا کرو. حضور نے فرمایا کہ اپنا گھر ہو تو بھی سلام کر کے جایا کرو، اور اپنی بیوی کو سلام کرنے میں عیب نہیں ہے کوئی. اپنی بیوی کو میں کیسا سلام کروں؟ بیوی کو سلام کرے تو کیا ہوتا، کوئی گناہ ہے کیا؟ ثواب ہے وہ. اب یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ پہل کرے سلام کرنے میں، چھوٹے کو پہل کرنا چاہیے لیکن بڑے کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے کو پہل کرنا چاہیے لیکن بڑے کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہونا، جو اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے اور سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اس گھر میں ساتھ میں شیاطین اور جنات نہیں داخل ہوتے. اور جو آدمی بغیر سلام کیے کے، بغیر بسم اللہ پڑھے کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو شیاطین اور جنات بھی اس میں ساتھ ساتھ داخل ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھ کے، سلام پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا، جنات، شریر جنات دروازے پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا مبیت ولا طعام، یار یہاں پہ آج رات میں نہ کھانا ملنے والا ہے نہ رات گزارنے کی گنجائش. اور اگر کوئی بغیر سلام کے گھس گیا سیدھا دروازہ کھول کے اندر اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، تو جنات، شریر شیاطین اور جنات آواز دیتے ہیں، ہلمو الی طعامکم و مبیتکم، آ جاؤ کھانا بھی ہے یہاں پہ اور رات گزارنے کو موقع بھی ہے یہاں پہ. اچھا پھر یہاں تک آتا ہے کہ پھر یہ رات گزارنے میں بیوی کے ساتھ بھی شریک ہو جاتے ہیں. اچھا بیوی کے ساتھ جب شریک ہوتے ہیں تو اولاد میں شیطنت کا حصہ شریک ہو جاتا ہے, اور جب اولاد میں شیطنت کا حصہ شریک ہو جاتا ہے واجلب علیہم بخیلی کا ورجلی, اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے وشارکہم فی الاموال ولا اولاد, اللہ تعالیٰ نے اس کو چانس دیا ہوا ہے کہ اگر یہ احتیاط نہیں کریں تو ان کی اولاد میں شریک ہو سکتا ہے, تو پھر وہ شریک ہو جاتے ہیں. تو بچے میں پھر شیطنت جبلی پیدائشی آتی ہے, جب بچے میں شیطنت جبلی اور پیدائشی آتی ہے تو پھر جو ہے جو طبیعت سے اپنے شریر پیدا ہوتا ہے شیطان شیطنت کو لے کے پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت مشکل ہے, اس کی تربیت نہیں ہوتی. اذا کان الطباع طباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب. مثلا ہم جب پڑھتے تھے عربی بالکل شروع میں تو اس میں یہ قصہ آیا تھا, اس میں ایسی عبرت کے واقعات ہوتے ہیں نا قصوں کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے بھی. اس میں یہ تھا کہ ایک عورت کو ایک بڑھیا کو بکری چرانے کے دوران بھیڑیے کا بچہ مل گیا, بھیڑیا بھاگ گیا بچہ رہ گیا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا, وہ گھر لا کے اپنی بکریوں کا دودھ پلا کے اس کو بڑا کرتی تھی, مانوس ہو گیا پلنے لگ گیا, وہ ہوتے ہوتے وہ ایک دن بڑا ہی ہو گیا. جب بڑا ہو گیا تو ایک دن اس نے اس بکری پر حملہ کر دیا جس بکری کا دودھ یہ عورت اس کو پلاتی تھی. تو اس پر اس نے پھر اشعار کہا عربی میں, قتل تشوئی ہتی و فجاتا قلبی, میری بکری کو تو نے مار دیا اور میرے دل کو تو نے دکھایا. اس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد اس نے اس کے اوپر کوستے ہوئے کہا کہ کس نے تجھے بتایا تھا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے, میں نے تو تجھے پالا, تو کم از کم تو میرے ساتھ بکریوں کی طرح ہو جاتا تو تجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر اس کے بعد آخر میں یہ شعر ہے اذا کان الطباع طباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب, جب طبیعت اندر سے بری ہو تو نہ ادب فائدہ پہنچاتا نہ ادیب فائدہ پہنچاتا, یعنی نہ کوئی تربیت کرنے والا اس کی تربیت کر سکتا ہے نہ تربیت یا علوم کسی کو کہیں سے مل جائے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. آج جو انسانیت کے اندر جہاں اور چیزیں ہیں نا وہاں ایک یہ بھی چیز پنپ رہی ہے اصل میں, جو ایک دم ہتھے پہ سے اکھڑ جاتی ہے اولاد اور کسی کام کی نہیں رہتی اور ایسی ایسی حرکتوں میں ماں باپ کی ناک کٹوا دیتی ہے, خاندان میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا ایسی ایسی حرکتیں بچے کر ڈالتے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, انہوں نے بیک گراؤنڈ دیکھا ہوا نہیں ہے, وہ پیچھے کے ماحول سے واقف بھی نہیں ہے, قدریں کیا ہیں, عزت کی قدریں کیا ہیں, شرمندگی کی قدریں کیا ہیں, کیسے جو ہے عزت کوئی چیز محفوظ ان کو پہلے سے علم میں بھی نہیں ہے اور طبیعت کے اندر بھی نہیں ہے. ماں باپ بےچارے گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں اور اولاد کی طرف سے اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں, تو یہ بات بھی ہوتی ہے. خیر یہ بات اس پر میں نے سنایا کہ اس لیے جب بھی گھر میں جائے آدمی تو بسم اللہ پڑھ کے جائے اور سلام کر کے جائے, اور اسی طریقے سے استنجا کی دعائیں, طہارت خانے میں جانے کی, طہارت خانے سے آنے کی یہ دعائیں ہیں, گھر والوں کے پاس جانے کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام آدمی کو ہونا ضروری ہے. ابھی یہ جنات کے علاج وغیرہ کے سلسلے میں جو کیسے سامنے آتے ہیں وہ لوگ کبھی بات کرتے ہیں, جب ان سے بات کیا جاتا ہے تو اس میں بات شریف بھی ہوتے ہیں, تو وہ شریف لوگ جو باتیں بتاتے ہیں اتنی عجیب, وہ شریف جنات اتنی عجیب باتیں بتاتے ہیں وہ جس کی حد نہیں, کہنے لگے جو سنت کے مطابق ٹائم پاس کرتا ہے گھر میں ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے, ہم بگاڑ ہی نہیں سکتے اس کا کچھ, سارا نقصان پہنچانے کا چانس ہم کو انہی لوگوں کے ساتھ ملتا ہے جو لوگ سنتوں کو چھوڑتے ہیں. ایک جن نے بیان کیا ہے, دعا پڑھ کے گھر میں آ رہے ہیں, دعا پڑھ کے نکل رہے ہیں, طہارت خانے میں دعا پڑھ کے جا رہے ہیں, طہارت خانے سے دعا پڑھ کے نکل رہے ہیں, بیوی کے ساتھ ہیں تو اوپر چادر لے کے ہیں, دعاؤں کا اہتمام ہے, ہم لوگ پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتے, نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے ان کو, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمارے کو تو بہت چھٹی ملتی ہے, بہت انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ. وہ کھلا بول رہا ہو, بیان کر رہا ہو اس طرح. اس وجہ سے یہ جو ہدایات ہیں اسلامی زندگی گزارنے کی بڑی اہم ہیں, وہ چھوٹی نہیں ہیں, اور گھر میں تربیت کے ماحول میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, بچوں میں, بڑوں میں, بچیوں میں, بچوں میں, سب میں. آج دوسری تقریر شروع ہو گئی. خیر خواتین کے لیے پردوں کے جو مسئلے ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے. انسان عورت کا جو جسم ہے اس کا پردہ ہے, عورت کے جسم پر جو لباس ہے جو زیور ہے اس کا بھی پردہ ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. بلا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, ہاں اگر یہ زینت کی چیز غیر اختیاری طور پر کبھی ظاہر ہو جائے اس کی اجازت ہے, یعنی اس سے مواخذہ نہیں ہوگا, اپنی مرضی سے ظاہر کرنا اس کی تو اجازت ہے نہیں, غیر اختیاری طور پر ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی اجازت ہے. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ پھر ان کے زینت, ان کے کپڑے کن کن کے سامنے آ سکتے ہیں, شوہر ہیں, ماں باپ ہیں, اور شوہر کے ماں باپ ہیں, اپنی اولاد ہے, اپنے شوہر کی اولاد ہے دوسری بیوی سے، اگر اس کو پہلے سے کوئی اولاد وغیرہ ہے تو، بھائی ہیں اور بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، عورتیں ہیں اور غلام ہیں، باندیاں، ان کے سامنے جو ہے نا اگر تمہاری زینت آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ فرمایا گیا ہے. ایسے ہی بہت سارے مضامین تھے لیکن بہرحال اپنے حساب سے وقت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ قدم قدم پر تائید غیبی کو شامل حال فرما دیجئے. یا اللہ ہم ضعیف ہیں، ہمیں قوت عطا فرما دیجئے. اے اللہ دینی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اس اعتبار سے بھی قوی فرما دیجئے. ظاہری و مادی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اس کے اعتبار سے بھی قوت عطا فرما دیجئے. اے اللہ تراویح کو آسان فرمائیے، روزوں کو آسان فرمائیے، اور ہمارے روزوں اور تراویح کو قبول فرمائیے. رمضان المبارک کے حسنات کو، صدقات کو، اعمال حسنہ کو قبول فرمائیے، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے، اس کو محفوظ فرمائیے، ضائع ہونے سے محفوظ فرما دیجئے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.